نام پر جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر، جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر. ناکام کون؟ یعنی اللہ کے راستے کا ناکام. کیا اللہ کے راستے سے کے ناکام سے مطلب کہ دنیا کے کسی کام کا نہ رہا، اللہ ہی کا ہو کے رہا، یہ ناکامی. یعنی یہ ایک استعارہ ہے، تعبیر ہے کہ اللہ کے مرضی کے خلاف ہر کام میں ناکام ہے. تو یہ ہے بس، اللہ کے نام پہ میں جی رہا ہوں، مجھے معاشرے سے کچھ نہیں لینا. لوگ کہتے ہیں کیسا ہے، ناکارا ہے، ناکام ہے، نامراد آدمی ہے. ایک بزرگ کو ایک صاحب لے جانے لگے کہ ہماری فیکٹری آج اسٹارٹ ہوگی، تو آپ ذرا چل کے دعا کر دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے نہ لے جاؤ، کیونکہ میں تو جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ نامرادی میرے ہاتھ میں آتی ہے، تو مجھے لے جاؤ گے میں دعا کروں گا تو تمہاری فیکٹری نہ فیل ہو جائے، اس لیے مجھے نہ لے کے جاؤ دعا کے لیے. میرا تو کام یہ نہیں ہے، میں تو اللہ کا ہو چکا، فنا ہو چکا. ایسے بھی ہوتے ہیں، بہرحال یہ مقصود نہیں ہے زندگی کا، یہ ایک حال تھا ان کا. لیکن یہ واجب تقلید نہیں ہوتا کہ آدمی کمانا چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے. اور اس مقصود اتنا ہی ہے کہ اللہ کی محبت کو 51% غالب کر دیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ 49% سے کام نہیں چلے گا، 50% سے بھی کام نہیں چلے گا، 51% ہو گئی تو کام چل جائے، اور 100% ہو گئی تو سبحان اللہ، پھر تو اللہ ہی کے ہو گئے. تو 51% غالب کر لو، اللہ کی محبت کام بن جائے گا انشاءاللہ. اشد حب للہ میں آ جائے گا، کیا اللہ تعالیٰ سے اشد محبت. حضرت نے فرمایا کہ مال سے محبت جائز ہے، اولاد سے محبت جائز، بیوی سے محبت جائز، تمام چیزیں جو حلال نعمتیں ہیں ان سے محبت جائز ہے، لیکن اشد محبت اللہ کی ہونی چاہیے. اشد محبت مال کی نہ ہو، اولاد کی نہ ہو، معاشرے کی نہ ہو، اشد محبت ہو اللہ. تو 51% کر لی تو باقی چیزیں کتنی رہ گئی؟ 49. بس کام بن جائے گا انشاءاللہ. رشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر، رشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر، جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر، جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. تو ہے یارو طالب اکرام پر، طالب اکرام یعنی عزت و جاہ کا حریص، کہ لوگ مجھے کچھ سمجھیں، لوگ مجھے کچھ جانے، مجھے سلام کرے، میری عزت کرے. تو ہے یارو طالب اکرام پر، تو ہے یارو طالب اکرام پر، میں فدا ہوں عاشق بدنام پر، میں فدا ہوں عاشق بدنام پر. کیا ہوا؟ تو آپ کی جو سوئچ جو ہے ابھی آ گئی کنیکشن، اب ٹھیک ہے. ہو گیا وہ کنیکشن ہے جی. اچھا اچھا جی، حضرت ہمارے یہاں کے جو طالب اکرام ہیں، عزت و جاہ کا حریص ہوتا ہے، وہ اس پہ وہ اللہ کے راستے میں چل نہیں سکتا. تو مانے افسوس ہے اس کے اوپر، جو طالب جاہ ہو، طالب اکرام ہو. میں فدا ہوں عاشق بدنام پر، یعنی کہ بس اس کو صرف اللہ کے عشق کے سوا کوئی کام نہیں، مخلوق میں عزت اور جاہ کی طلب اس کو نہیں ہے. تو ہے یارو طالب اکرام پر، میں فدا ہوں عاشق بدنام پر، لڑ رہے ہو ان سے کیوں دشنام پر. دشنام مانی گالی، یعنی اگر آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا آپ گرم ہو گئے، سرخ ہو گئے، ہمیں کیوں کچھ کہا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ حضرت نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ ایک مسجد میں حضرت نماز پڑھ کے تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی باشرہ بہت یعنی گریہ اداری رو رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے. تو بڑا رشک آیا اس پر، کیسا یہ جوانی کی عمر میں ایسا رونا اللہ سے تعلق. تو ہوا کیا کہ اچانک ایک بڑے میاں اٹھے اور نظر بیچاروں کی کمزور تھی، اور بڑھاپے میں تو حال یہ ہوتا ہے پیر کہیں رکھو جاتا کہیں، بیچارے کی ذرا سی ٹھیس لگ گئی ان کے پیر سے اس جوان. بس وہ اس نے دعا چھوڑ کر ان کو برا برا کہنا شروع کر دیا، کیا نابینا ہو دیکھتے نہیں. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں مجھے اس قدر افسوس ہوا کہ یہ میں کیا سمجھ رہا تھا اور اندر سے کیا نکلا. لڑ رہے ہو ان سے کیوں دشنام پر، کتنا پردہ ہے تمہارے کام پر، کتنا پردہ ہے تمہارے کام پر. یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ ستاری فرماتے ہیں بندے کی تو اس کے عیوب کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، ورنہ اگر اس کے عیوب کو کھول دیں مخلوق پہ تو کتنی رسوائی ہو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے گناہوں کو، ہماری بیہودہ حرکتوں کو اگر اللہ تعالیٰ مخلوق پہ کھول دے. فرمایا کہ مثلا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ماتھے پر کوئی اسکرین لگا دیتے کہ جو دل میں خیالات آ رہے ہیں الٹے سیدھے گندے اور گناہوں کے پلاننگ ہو رہی ہے، اسکرین چل رہی ہے، وہ اسکرین پہ چل رہا ہے، تو پھر لوگ ہمیں اپنے پاس بھی نہ آنے دیتے، کہتے کیسے برا آدمی. ایسے ہی ہماری حرکتیں لوگوں پہ کھل جائیں تو حضرت فرما دیتے کہ ہاتھ دھونے کے باوجود بھی دسترخوان پہ نہیں بیٹھنے دیں، ہمیں اٹھا دیں، بھاگو جان سے. ایسی ہمارے حرکتیں، اگر کوئی کچھ کہہ دے تو سمجھو کہ میں جتنا کہا جا رہا ہوں برا کہا جا رہا ہوں، اس سے بھی برا ہوں میں. میرے عیوب کو تو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہی نہیں، مخلوق پہ اگر عیب کھول دیتے تو یہ لوگ مجھے پتھر مارتے اور مجھے جوتے مار کے بھگا دیتے. تو اگر کوئی کہے غصے کا علاج بھی ہے کہ جس کو زیادہ غصہ آتا ہو، بھیجا غصہ آتا ہو، تو یوں سوچے، جب کوئی اس کو کچھ کہے تو یوں سوچے کہ میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں جتنا مجھے کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بھائی میرے عیب اللہ نے اس پر نہیں کھولے اور نہ لوگ مجھے جوتے مارتے. لڑ رہے ہو ان سے کیوں دشنام پر، کتنا پردہ ہے تمہارے کام پر، کیا تعجب ہے تیرے دشنام پر. یار یہ لوگ برا بھلا کہیں تو کیا تعجب ہے، کیونکہ ہمارے کام ہی ایسے ہیں، لیکن وہ تو اللہ نے چھپا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نے یہ بھی سکھایا مراقبہ کہ اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی نورانی چادر ہے ستاریت کی، یا اللہ تعالیٰ نے اپنی نورانیت کی چادر سے ستاری فرمائی، چھپا رکھا ہے ہمارے عیبوں کو، یہ مخلوق کو ہمارے عیب نظر نہیں آ رہے، نیکیاں ظاہر کر دی اللہ نے. عفو کے معنی ہیں یہ، اللہم انکا عفوون جو ہے نا، اللہم انکا عفوون، کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں. کریمن تحب العفو، آپ محبوب رکھتے ہیں معاف فرمانے کو. فاعف عنی، کہ اللہ آپ بس مجھے معاف فرما دیجیے. تو اس عفو کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں، ستر القبیح و اظہار الجمیل، کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ہماری ظاہر کر دیں اور ہمارے عیبوں کو چھپا دیجیے. یہ ہے آپ محبت دنوں، کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں گناہوں کو. جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. کیسے مٹاتے ہیں؟ کہ ہمارے اعضاء اور جوارے سے بھی مٹا دیتے ہیں جو گناہ آپ کرتے ہیں. کل قیامت کے دن یہ گناہ کا بولیں گے، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہماری زبان بولیں گی، ہماری آنکھ بولیں گی. قرآن پاک میں کہ تمام اعضاء اس دن بولیں گے، خود گواہی دیں گے کہ اس نے ہم سے یہ یہ گناہ کیا. تو یہ اور بھی فکر کی بات ہے کہ اس دنیا میں ہمارا اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں. یہ ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی امانت ہے. یہ وہاں اللہ وہ گواہی دے گا، یہ اب ہاتھ ہمارا نہیں رہے گا، آنکھ ہماری نہیں رہے گی، آنکھ گواہی دے گی کہ یہ حرام نظریں ڈالتا تھا اور غلط غلط کام کرتا تھا، کان گواہی دیں گے کہ ہم سے گانا سنتا تھا، غیبت سنتا تھا، زبان گواہی دے گی کہ ہم سے جو ہے یہ گناہ کی باتیں کرتا تھا، فوج باتیں کرتا تھا، یا غیبت کرتا تھا یا جھوٹ بولتا تھا یا ایسی بات منہ سے نکالتا تھا جس سے لوگوں کو اذیت پہنچتی تھی، برا کہتا تھا، تو یہ سب اعضا ہمارے وہاں ہم سے بے وفائی کر جائیں گے، اعضا بھی ہمارے نہیں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کو یہ سب گواہوں سے مٹا دیتے ہیں، گناہ یعنی معاف کر دیتے ہیں، کو بھلا دیتے ہیں. کل قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ گناہ ہمارے معاف کر دیں گے، پھر یہ قیامت کے دن یہ گواہی اس گناہ کی نہیں دیں گے. جتنے گناہ معاف کر ہو جائیں گے وہ اس گناہ کی گواہی نہیں دے سکیں گے، اللہ تعالیٰ خود مٹا دیں گے. تو ان یہ اعضا سے جو گناہ اعضا بھی گواہی دیں گے، وہ زمین گواہی دیں گی جس زمین پر وہ گناہ کیا تھا. مثلا جا رہے ہیں اور بد نگاہی کری کوئی عورت سے لڑکے سے، تو وہ زمین جس جگہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے گناہ کیا وہاں بد نگاہی کی، وہ زمین گواہی دے گی کہ اس شخص نے یہاں کھڑے ہو کر حرام کام کیا. ایسے ہی صحیفے جو فرشتے لکھتے ہیں کرامن کاتبین، ان صحیفوں سے بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے، خود مٹا دیں گے. یعنی یہ انس اللہ کا لفظ ہے حدیث میں، اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے ان کو، یہ نہیں ان سے نہیں کہیں گے کہ تم مٹاؤ، بلکہ خود مٹا دیں گے اعضاء و جوارح سے اور فرشتوں سے اور ان کے صحیفوں سے اور اس زمین سے جہاں اس نے گناہ کیا. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ توبہ میں دیر نہ کرنی چاہیے، تاکہ یہ کہ وہ زمین بھی جو ہے جس زمین پہ کوئی خطا ہو گئی ہو اسی وقت استغفار کر لو تو وہ زمین کی گواہی نہیں دے گی، وہ معافی ہو جائے گی اور اس زمین سے وہ بھلا دیا جائے، پھر وہ گواہی نہیں دے گی. جہاں پر گناہ ہوا اسی وقت گناہ کر، گناہ سے توبہ کر لو. تو گناہ میں جو ہے توبہ کرنے میں دیر نہ کرو، اس لیے کہ کیا معلوم کب کس کا وقت آ جائے. ایسے کتنے حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں، اچانک بیمار ہو گئے، اسپتال گئے چھٹی، اور کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی گھر میں ہی لیٹے لیٹے غائب بس ختم. اب یہ کل بھی میں روزانہ میں تو یہ سن رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، یہ عجیب معاملہ ہے کہ جلدی جلدی ویزے آ رہے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. ایک مشہور آدمی ہے، ان کے چھوٹے بھائی جو ہے ان کا بتا رہے تھے ہمارے دوست، بتا رہے تھے کہ نماز تراویح کے اندر وہ کھڑے ہوئے تھے، اچانک پیچھے کو گرے اور ختم ہو گئے، 25 برس کی عمر میں، بتائیے. تو یہ ایسا حال ہے. تو استغفار کرنے میں، توبہ کرنے میں دیر نہ کرنی چاہیے. شیطان کتنا ہی کام میں کہے کہ ذرا صبح سے شام تک مزہ لے لیں، پھر جو ہے وہ ہم گھر جا کے آرام سے ذرا دو رکعت بھی پڑھ لیں گے، توبہ بھی کر لیں گے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر آدمی کو دوسرے کاموں میں مشغولیت میں نیند بھی آ گئی، سو بھی گئے، سب گیا. جہاں گناہ کا یعنی خطا ہو گئی اسی وقت توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے. تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی تعریف کرے تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اپنا نورانیت بدائے ستاریت ڈال دیا ہے، نورانی چادر ڈال دی ہے، جو میرے گناہ جو ہے وہ چھپ گئے اور میری نیکیوں کا اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا. کیا تعجب ہے تیرے دشنام پر، اور کیا برسے گا اس بدنام پر، اور کیا برسے گا اس بدنام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے نیت سام پر. آخری شعر ہے، کیوں فدا ہے میر تو آرام پر، کیوں فدا ہے میر تو آرام پر، عشق ہوتا ہے فدا آلام پر، عشق ہوتا ہے فدا آلام پر. آلام بھی بلیغ لفظ ہے، نہیں آرام، آرام جو آرام پسند نہیں کرتا ہے اللہ کے راستے میں کہاں چل سکتا ہے. فرمایا کہ ایک کیڑا تھا جو انگور کی بیل پر چلا، اور ہرے ہرے پتے جو اس نے دیکھا تو اس نے کہا آہا کیسا ہرا بھرا پتا ہے اور اس میں جوس بھی ہے، اس کو کھانے لگا، اس کو کچھ جوس بھی آیا اس کا، لیکن وہ اسی پر رہا. پھر تھوڑی مشقت کر لیتا، مجاہدہ کر لیتا اور آگے بڑھتا تو انگور کا صحیح رس ہو پاتا. اگر پتے کو چکھو کیسا کسیلا ہے، لیکن وہ ظالم اسی کو جو ہے یہ سمجھا کہ یہ انگور یہ بڑا اچھا ہرا بھرا ہے، جوسی ہے، اس کو کھاتا رہا، اسی پہ اس کی موت واقع ہو گئی. تو دنیا بھی ایسی ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے ہرا پتا ہے، بس رنگینی نظر آ رہی ہے اس پہ. جیسے اس کی مثال قرآن پاک میں بھی ہے کہ جیسے کہیں کائی جم جاتی نا, کائی فنگس جسے کہتے ہیں انگریزی میں, فنگس ہری ہری ہوتی ہے تو وہ اصل نیچے اس کے کیا ہوتا ہے, گوبر ہوتا ہے, اس گوبر کے اوپر وہ فنگس آ جاتی. تو کیسا دیکھنے میں, دور سے دیکھنے میں لگے کیا ہرا بھرا زمین ہے, تو بہت خوبصورت ہے. تو حقیقت اس کی کیا ہے, گوبر. تو یہ دنیا اسی طرح کی ہے, گوبر کی طرح. اس سے جی لگانے والا احمق ہے, اس میں اپنے وقت کو ضائع کرنے والا اپنے وقت کو ضائع ہی کر رہا ہے, گھاٹا اٹھا رہا ہے. اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو سارے عالم کو لذت دیتی ہے, سارے عالم کی شکر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, سارے عالم کے گنوں کو رس دینے والا, سارے عالم کے سیبوں کی لذت والا, سارے عالم کی قورمہ بریانیوں کی لذت والا. ایک اللہ کا نام محبت سے لیا جائے تو سارے عالم کی لذات, مجموعہ لذات گویا ایک کیپسول میں گھل کر دل میں داخل ہو جاتی ہے. مگر تب کہ جب کسی اللہ والے کی باقاعدہ رہبری اور تربیت میں اپنے امراض کا علاج کرائے, غیبت ہے, تکبر ہے, بدگمانی ہے, عجب ہے, اور حسد ہے, اور دنیا کی محبت ہے, اور جھوٹ ہے, اور بیجا غصہ ہے, یہ سارے روحانی امراض کم و بیش ہر دل میں ہوتے ہیں. تو ان کی ایک ایک کر کے امراض کی صفائی کراتا رہے اور غیر اللہ کو دل سے نکالے. فرمایا کہ شیخ جو ہے وہ مالی کی طرح ہوتا ہے, کہ جیسے دو گھر ہیں. ہمارے حضرت مولانا شاہ راوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تشریف لے گئے, وہاں دیکھا کہ دو گھر ہیں. ایک گھر کے آگے وہ فینچ ہوتی ہے بنی ہوئی, تو فینچ بنی ہوئی تھی, لیکن ایک گھر کے آگے تو بہت اچھی پھلواری تھی, ہری ہری گھاس پراپرلی کٹی ہوئی, اور جو ہے وہ درختوں کی پودوں کی کاٹ چھانٹ ہوئی ہوئی تھی, بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا. اور دوسرا گھر جو ہے بالکل جھاڑ جھنکار کباڑ کی طرح معلوم ہو رہا تھا. تو فرمایا دیکھو یہ جس گھر کے آگے یہ ہرا بھرا یہ باغ ہے, تو یہ مالی کو اس نے اختیار دے دیا, اس مالک مکان نے, کہ بھائی تمہارے یہ ذمہ ہے, تمہارا کام ہے کہ تم اس کی کاٹ چھاٹ کرو, اس کو پانی دو, اس میں سے کانٹے وغیرہ نکالو. تو اس کو پورا اختیار دے دیا. مالک یہ نہیں کہتا کہ یہ مت کاٹو وہ مت کاٹو, بلکہ مالی کو اختیار دے دیتا ہے کہ بھائی یہ باغ ہے ہمارا, ہم اتنا پیسہ دیں گے, تم اس کی رکھوالی کرو, اس کی دیکھ بھال کرو, پانی وغیرہ دو. تو ایسے ہی تو اس نے مالی رکھا, تو اس کا باغ دیکھو کتنا خوبصورت ہے, کتنا خوش نظر ہے. اور اس نے جو ہے مالی نہیں رکھا, کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. تو قلب کی مثال بھی ایسی ہے کہ جس قلب کی تربیت کسی شیخ کے ہاتھ میں ہو, اور دل کو پیش کر دے شیخ کے لیے کہ اے میرے شیخ, میرے دل یہ حاضر ہے, اس میں یہ بیماریاں ہیں, تو برائے مہربانی آپ اس میں حل چلائیے, بیج بوئیے, پانی دیجیے, کاٹ چھانٹ کریے, جو دل چاہے آپ کیجیے, دل آپ کے اختیار میں ہم نے دے دیا, اب آپ جیسے کہیں گے ویسے ہم کریں گے. ہر بات میں مشورہ, ہر بات کی اطلاع کرنا اور اس کی اتباع کرنا, تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا دل اسی طرح باغ قرب گلستہ بن جاتا ہے, گلستہ بن جاتا ہے, باغ قرب الہی بن جاتا ہے, خوبصورت, خوش نظر اور بہت ہی بہترین باغ بن جاتا ہے. اور اگر جو آدمی اپنے دل کو پیش نہیں کرتا, کاٹ چھانٹ نہیں کراتا, امراض کی اصلاح نہیں کرواتا, تو اس کا دل دیکھو کہ ایسے کباب کھانے کی طرح اس کا دل ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا, تو بات یہ ہے کہ عشق ہوتا ہے فدا عالم پر, یعنی اللہ کے راستے کی مشقت اٹھانے سے عشق الہی ملتا ہے, آرام سے بیٹھنے سے نہیں ملتا, بلکہ اس کی باقاعدہ جد و جہد. اس کو قرآن پاک میں بھی ہمارے حضرت نے ہر بات جو بھی فرمائی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راہ میں مشقت کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, تکلیف اٹھاتا ہے. اب تکلیف کی کئی قسمیں ہیں کہ جو حالات آ گئے اس پہ صبر کرتا ہے, اور اللہ کے راستے کی ہر لعنت اور ملامت کو وہ بآسانی بخوشی سہتا ہے, اس تکلیف کو بھی برداشت کرتا ہے. ایک جسمانی تکلیف ہے, بیماری آ گئی, وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے, لیکن جو ہے اس پہ صبر کرتا ہے اور اس کی مناسب دوا دارو کرتا ہے, دعا کرتا ہے اس کے لیے. فرمایا جب بیماری آئے تو پہلے اللہ سے دعا کرو, ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں سنت طریقے کے مطابق, کیونکہ سنت ہے علاج کرنا. آپ ڈاکٹر کے دل میں وہ میرے لیے جو مفید دوا ہو وہ اس کے دل میں ڈال دیجیے, کیونکہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں, آپ ان کے دل میں ڈال دیجئے جو دوا میرے لیے مفید ہو وہ لکھ دیں. پہلے دعا کرو, پہلے اللہ سے رابطہ کرو. اور اسی طرح فرمایا کہ ہمارے حضرت یہ دعا فرماتے تھے, کبھی کوئی آ گیا کہ حضرت فلاں بیماری ہے, یہ ہے, وہ ہے, ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں, حضرت دعا فرما دیتے اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں کو عقل کے صحیح استعمال کی توفیق دے. عقل ہوتی ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر مار کھا جاتے ہیں, غلطی کر جاتے ہیں. اس لیے یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہ ڈاکٹروں کو عقل کے صحیح استعمال کی توفیق دے گی تاکہ کام صحیح سے ہو جائے, علاج صحیح ہو جائے. تو بہرحال یہ عالم جو ہے اس میں بلی رہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, بیماری آ جائے, کوئی نقصان ہو جائے کاروبار میں, کوئی ایسی بات ہو جائے ناموافق, سب حالات پر صبر کرنا. اور اسی طرح سے گناہوں پر صبر کرنا. گناہ کا دل چاہ رہا ہے لیکن اللہ کے خوف سے رک گیا, یہ بھی مجاہدہ ہے. اسی طرح سے یعنی کوئی دیکھ بھی نہیں رہا پھر بھی اللہ کے خوف سے رکا ہوا ہے, کیونکہ جانتا ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے, رک جاتا ہے, یہ بھی مجاہدہ ہے. دل پر مجاہدہ ہے, نفس پر مجاہدہ ہے. حدیث پاک میں اس مجاہدے کو جہاد اکبر کہا گیا ہے, نفس کے مجاہدے کو جہاد اکبر فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ یہ نفس کا مجاہدہ. اور فرمایا کہ اصل پہلوان وہ ہے جو آپ نے نفس کو گرا دے, نفس کو جیت کر, نفس کی خواہش کو, جیسے غصہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو غصہ کشتی میں گرا دے, اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو ہے. تو یہ چیز ہے, تو یہ بھی مجاہدہ ہے. اور اسی طرح سے لوگوں کی لعنت ملامت کہنے سننے کی پرواہ نہ کرنا. تو یعنی جو عاشق ہوتا ہے سچا, وہ اللہ کے راستے کی ہر تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کر لیتا ہے, اور اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں, اس کو چلاتے ہیں اپنے راستے میں, حتیٰ کہ ہم اس کو مل جاتے ہیں. یہی مقصود ہے, فرض عین ہے دنیا میں آ کر ہر انسان پر اللہ کی محبت کو اس درجہ حاصل کرنا, اللہ والا بننا فرض عین ہے. ہم اس دھوکے میں ہیں کہ بھائی بس ٹھیک ہے تھوڑا بہت کر لیا کافی ہے, کافی نہیں ہے. فرض عین ہے اللہ کو راضی کرنا, ولی اللہ بننا فرض عین ہے, ہر شخص پہ فرض ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ ہر قسم کی مشقت کو برداشت کر لیتا ہے. کیوں فدا ہے میر تو آرام پر, کیوں فدا ہے میر تو آرام پر, عشق ہوتا ہے فدا آلام پر, عشق ہوتا ہے فدا آلام پر, جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر, میر مت مرنا کسی گلفام پر, خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. اب تیسرا شعر اس میں حضرت ایک پڑھا کرتے تھے ذکر میں, کہ یہ جو فرمایا کہ میر مت مرنا کسی گلفام پر, خاک ڈالو گے انہی اجسام پر, پھر فرماتے تھے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اس کی تینوں شعروں کا خاص رب بن جاتا ہے. فرمایا کہ یہ گلفاموں سے اور حسینوں سے دل لگانے والا, نہ محرموں سے دل لگانے والا, وہ جو ہے یہ آخر کیا ہوگا کہ یہ سارے تو قبر میں چلے جائیں. لیکن اللہ کا نام وہ نام ہے جو انسان کی دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اللہ تعالیٰ, اور قبر میں بھی ساتھ دیتا ہے. قبر میں بھی کام آئے گا اللہ کا نام لینا, اور حشر میں بھی کام آئے گا. تو اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جہاں, عاشق اللہ کے عاشق اللہ ہی سے دل لگاتے ہیں, تمام غیر اللہ کو کاٹ کر اللہ تعالیٰ سے دل لگاتے ہیں, اور اللہ سے دل لگانا ہی کام آئے گا. کوئی دنیا میں کوئی چیز, کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں. اللہ فرمایا کہ اللہ کل شیء ما خلا اللہ باق, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اللہ رہے گا باقی, اللہ کا نام باقی رہے گا. فرمایا کہ تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام, تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام. اور یعنی اپنے سب کاموں کو پیچھے کر کے اپنے مرشد کا بتایا ہوا ذکر کرنا, معمولات کو پابندی کے ساتھ کرنا, ذکر کی دو تسبیحات صبح کر لیں ہم تو یہی سب کو طریقہ بتاتے ہیں, کہ سارا ذکر ایک وقت میں کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دماغ تھک جاتا ہے، اچھا ہے کہ اس کو تقسیم کرنا. اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ تھکن نہیں ہوگی، بیزاری پیدا نہیں ہوگی، تھوڑا تھوڑا عمل ٹھیک رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صبح بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، شام بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، درمیان میں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں. یہی تو زندگی ہے، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت. تو ہر وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں. حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ کو اس کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگے، مجنو سمجھنے لگے کہ کیا ہے، ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اور جو ہے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ایسے پاگل ہم نے بچپن میں دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے پاگل پن سے، کہ وہ ہر وقت وہ کوئی تصوراتی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہوئی کیا پاگل ہر وقت اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا. تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کثرت سے اللہ کو یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے ہم تسبیح لیے بیٹھے رہیں، سارے کام چھوڑ دیں. حقوق واجبہ بھی اللہ کی یاد ہی ہے. یعنی اب اگر بیوی بیمار ہے تو اس کے لیے دوا دارو لانا، یہ بھی تو اللہ ہی کا حکم ہے. ایسے ہی اس کو کوئی تکلیف ہے، اس کی تکلیف رفع کرنا، یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی یاد ہی ہے. اور اسی طرح سے ماں باپ بیمار ہیں، ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے، تو ان کے حکم بجا لانا، ان کی خدمت کرنا، سودا سلب لے کے آنا، سارے جو امور ہیں جائز، وہ سب کے سب عبادت ہیں، اللہ کی یاد میں شمار ہے. لیکن ایک ہے خالصتاً اللہ کا ذکر، خالصتاً اللہ کو یاد کرنا. تو یہ اس طرح سے ہم بتاتے ہیں کہ بھائی صبح ایک اللہ اللہ کی تسبیح کر لی. اور خواتین کے لیے تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ اللہ اسم ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کی پاکی بیان کریں، صرف اسم ذات نہ کریں بلکہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تسبیح کریں. شروع میں یہ بتائی جاتی ہے، پھر جب وہ اس پہ پابند ہو جاتے ہیں پھر ان کو اور تسبیحات بتائی جاتی ہیں. اس طرح سے ترقی ہوتی ہے، ترقی ہو تو آگے بڑھے آدمی، مگر ترقی لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے، بس وہیں اٹکے ہیں جہاں اٹکے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو باہر خواتین کے لیے سبحان اللہ کی تسبیح ہے، مردوں کے لیے اللہ اللہ اسم ذات جل جلالہ، اور ایک کلمہ شریف کی تسبیح لا الہ الا اللہ سب کے لیے ہے. دس مرتبہ، دس پندرہ مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کو مکمل کر لیا، تو یہ ایک تسبیح ہو گئی. اب اپنا ناشتہ کرو، کھاؤ پیو، اور ہو سکے تو اشراق پڑھ لو، اور نہیں تو وہی اگر زیادہ فرصت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اب آپ کام وام پہ جاؤ. پھر درمیان میں بریک ہوتا ہے، ہر جگہ بریک ہوتا ہے، اسکولوں میں بھی کالج میں بھی. اب جو اللہ کا عاشق ہوگا وہ تو ہر جگہ اللہ کو یاد رکھے گا، ذرا وقت فرصت ملے گی فوراً تسبیح لے کے بیٹھ جائے گا. تو وہی درمیان میں تھوڑی سی تلاوت کر لی لنچ بریک میں. اور خواتین ہیں گھر میں ہوں، جو اپنی فرصت کے اوقات کو فارغ کر کے بھائی یہ ہمارا تلاوت کا وقت ہے. وقت مقرر کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، ایک تو چیز معمول کی پابندی رہتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت مقررہ پر بعض اوقات کام آ جاتے ہیں سر پہ کہ یہ بھی ہے وہ بھی. ان کاموں کو قربان کر کے انسان جب بیٹھتا ہے تو قربانی سے اللہ کو اللہ ملتا ہے. تو اب دل چاہ رہا ہے کہ پہلے ذرا یہ کام نپٹا لیں، پہلے ذرا یہ برتن سمیٹ لیں، پہلے ذرا یہ کام. ہاں اگر شوہر کی خدمت ضروری ہو یا ماں باپ کی خدمت ضروری ہو یا ایسا کوئی کام آ گیا جو اس وقت اسی وقت ہو سکتا ہے، اس کے بعد اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس وقت یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تھوڑی دیر ٹھہر کے یہ کام کر لیں. ایسا فرض نہیں ہے کہ نہیں اب کرنا ہی ہے، اور کوئی مرتا ہے تو مرتا ہی رہے، ایسا بھی نہیں. لیکن وقت مقرر کرنے میں یہ فائدے ہیں، اس میں برکت ہوتی ہے، اور اس میں پابندی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ فائدہ بھی ہے کہ جو ہے وہ چیز آدمی بھولتا نہیں ہے. ماں باپ کام تو اس قدر ہیں، فرصت کہاں ملتی ہے، شیطان کہاں فرصت نہیں دیتا ہے. تو وقت مقرر کرنے کے بڑے فائدے ہیں. اور دوسرے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ متعلقین جو ہیں، رشتے دار ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ظہر کی نماز سے لے کے آدھے گھنٹے تک یہ آدمی ملے گا نہیں، ابھی فون کرنا بیکار ہے، کیونکہ تلاوت کرتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، مسجد سے دیر سے آتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی آسانی ہوتی ہے. وہ بار بار فون آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہوتا، جب تھوڑے عرصے میں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ آدھے گھنٹے کے لیے گیا بندہ، تو اس وقت تلاوت کر لی، نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد عصر کے بعد چاہے مغرب کے بعد جیسے اپنے معمولات ہیں یومیہ، اس کے حساب سے مناجات مقبول جو دعاؤں کی کتاب ہے، دعاؤں کے اندر کمی کرنا یہ یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق کی کمزوری کے علاوہ انتہائی کمزور آدمی ہے جو دعائیں نہیں کرتا اللہ سے. اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، اور اس خوش ہونے کی یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے مانگنا ایک نعمت ہے کہ اللہ خوش ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل لم یسأل اللہ یغضب علیہ, اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا نہیں ہے وہ جو ہے اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے. یعنی بنی آدم سے تو مانگو تو وہ مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں یا نہ مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں مانگو. تو فرمایا کہ اپنی ہر ضرورت کی جائز ضرورت کی چیز, کیونکہ ناجائز ضرورت تو مانگنا گناہ ہے, گناہ کی چیز مانگنا ناجائز ہے, ہر جائز ضرورت کو اللہ سے مانگے. اور سب سے بڑی توفیق جس نے نہ مانگی اللہ سے اس نے اللہ سے کچھ نہ مانگا کہ اللہ نے آپ سے آپ کو مانگتا, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تھے. اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات کو ہم طلب کریں کہ اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے ہو جائیے, ہم کو اپنا بنا لیجیے, اور جو ہے وہ نیکیوں کی توفیقات مانگے اور برائیوں سے پناہ مانگے, گناہوں سے حفاظت کی درخواست کرے, دعا کرے, التجا کرے. اور دعا کا طریقہ بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں کو پیالہ بنا لے, ایسے پیالہ جیسے بھیک مانگتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء, کہ تم سب کے سب فقیر ہو, انتم الفقراء الی اللہ, اللہ کے سب محتاج ہو تم. تو یوں کہیں کہ اللہ ہم تو آپ کے رجسٹرڈ فقیر ہیں, آپ نے ہمیں فقیر رجسٹرڈ کیا ہے, تو ہمارا کام تو مانگنا ہی ہے, جب ہم رجسٹرڈ فقیر ہیں تو ہمارا کام مانگنا ہے, تو یہ پیالہ حاضر ہے. اور اگر یہ پیالہ ٹوٹا ہوا ہے جیسے ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا کہ کیا مانگنا چاہیے, کیسی چیزیں مانگنی چاہیے, آپ کے شایان شان ہم مانگتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ہمارا دماغ, ہمارا تصور, ہماری نیتیں, ہمارا دل تنگ ہے, تو ہمارے دل میں آپ کی عظمت اس کے لائق نہیں, ہم تصور ہی نہیں کہ آپ کتنا کچھ ہمیں دے سکتے ہیں. لہٰذا ہم تو یوں ایسے ہاتھ سپوڑ کے منہ سپوڑ کے مانگ رہے ہیں کہ شاید دیں نہ دیں. نہیں بھائی, اللہ تعالیٰ کریم ہے, کریم اللہ تعالیٰ اور کریم وہ ذات ہے جو نالائقوں پر بھی کرم کرتے, گناہگاروں پر کرم اتنا دے دے کہ جتنا ان کے گمان میں بھی نہ ہو. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مانگنے میں کمی نہ کرو, ہمارا منہ چھوٹا, لاکھ ہم ناپاک گناہگار, لیکن اللہ تعالیٰ گناہگار کی بھی سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے حفاظت مانگو کہ اللہ ہم گناہگار ہیں تو اب ہمیں آپ نیکوکار بنا دیجیے, ہمیں توفیقات سے نواز دیجیے, اب تک جو غفلت ہو گئی اس کو معاف کر دیجیے, اور معافی نہیں فرما دیجیے بلکہ اس کا ازالہ بھی فرما دیجیے. ازالہ یعنی جو وقت ہم نے گناہوں میں صرف کر دیا, غفلت میں گزار دیا, اس کے بدلے اللہ ہمیں بھر بھر کے نیکیاں دے دیجیے. آپ کے یہاں کس بات کی کمی ہے, لیکن ساتھ مشقت بھی کرے, یہ نہیں کہ بس دعا مانگ لی اور بس گھر بیٹھے آرام سے جو ہوگا, مشقت تو لازمی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ میرے راستے میں مشقت کر رہا ہے, مجاہدہ کر رہا ہے, چل رہا ہے, پھر اس کے حساب سے اس کو نواز دے دیجیے. تو ایسے پیالہ بنا دیں اور اس کو سینے کے تقریباً مقابل رکھیں. فرمایا کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے, دعا کا قبلہ آسمان ہے, اللہ اوپر ہے نا, آسمان اوپر سے آئے گا جو آئے گا, اور دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر لیں کہ جیسے کوئی بڑی چیز ہم مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عظیم الشان ہے. ایک بزرگ مجلوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی کر دیتا ہے. ہمارے تو ہاتھ چھوٹے چھوٹے, ہمارا پیالہ چھوٹا سا, ہمارا تصور چھوٹا, ہم آپ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نواز نہیں سکتے, نعوذ باللہ, ہمیں تو آپ ہر وہ چیز دے سکتے ہیں, آپ اپنی شایان شان ہمیں عطا فرمائیے, ہم تو ہمارے وہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہے, لیکن آپ تو بڑی ذات ہیں, تو آپ اپنی شان کے مطابق ہمیں نوازیے. یہ فرمایا کہ ایک شخص جو ہے تھوڑا سا شہد لینے گیا کسی رئیس سے کہ تھوڑا سا شہد دے دو, تو اس نے پوری مشق بھر کے شہد کی دے دی. تو خادم نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس نے تو ایک بوتل شہد مانگا. کہا اس نے آپ نے ظرف کے مطابق مجھ سے مانگا, میں نے اپنے ظرف کے مطابق اس کو دے دیا. میری شان کے خلاف ہے کہ میں اتنی سی چیز دوں, میں رئیس ہوں, میرے پاس بہت کچھ ہے, میں کیوں تھوڑا دوں اس کو, میں نے اس لیے اپنے ظرف کے مطابق میں نے اس کو نواز دی. تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہے, وہ ان سے مانگنے میں کمی کرنے والے سے اللہ ناراض ہو. یہاں الٹا معاملہ ہے, جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو. فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگ, کہ پہلے اللہ پہ نظر جائے اس کے بعد تدبیر کرو. تو یہ طریقہ ہے کہ سینے کے تقریباً مقابل یہ ہاتھ کریں اور تھوڑا سا آگے کو ایسے یوں کر کے نہیں, تھوڑا سا آگے, یہ سمجھ لو کہ اپنے آپ کو جیسے فقیر پیالہ لے کے بھیک مانگتے ہیں لجاجت کے ساتھ, تو وہ کیفیت ہم اپنے اوپر طاری کریں کہ اللہ ہم تو فقیر ہیں, بھیک منگے ہیں ہم تو ہمارے کام آپ نے بھیک منگا ہی بنایا ہم تو ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں بس ہر چیز آپ سے مانگتے ہیں رزق میں برکت مانگتے ہیں اور رزق بھی مانگتے ہیں حلال کا برکت رزق مانگتے ہیں بیمار ہو گیا بچہ اس کی شفا مانگتے ہیں اور نیکیوں کی توفیق نہیں ہو رہی اللہ نیکیوں کی توفیق مانگتے ہیں گناہوں سے بچ نہیں پا رہے اللہ آپ نفس و شیطان کے ہم چکر میں آئے ہوئے ہیں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ اپنے کرم سے آپ ہم پر یہ نوازش فرما دیجیے کہ نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے اور اس سے متعلق بہترین دعا حضرت نے فرمائی کہ یا حیو یا قیوم یہ دعا گناہوں سے بچنے میں بھی بیماریوں سے شفا میں یعنی کوئی حالت ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس سے درستگی کی دعا اس میں نہ ہو ہر حالت کی درستگی کی دعا ہے گناہوں میں ملوث ہو تو بھی گناہوں سے بچنے کی دعا یہ ہے اور اسی طرح رزق میں تنگی ہو تو اس سے بچنے کی دعا ہے اسی طرح بیماری ہو اور کوئی پریشانی ہو کوئی حالت اس سے خالی نہیں ہے فرمایا یہ یوں مانگو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اور استغیث کو ذرا سا کھینچوں استغیث استغاثے سے استغاثے سے ہے استغاثہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں انگریزی بولنا ضروری ہے نا ہم نے کون سمجھے گا مطلب جو فریاد جو اس میں رٹ عدالت میں جو رٹ دائر کرتے ہیں نا کسی کے خلاف وہ اس کو کیا کہتے ہیں پٹیشن ہاں تو یہ پٹیشن اللہ ہم آپ کے دربار میں پٹیشن داخل کر رہے ہیں اچھا اب پٹیشن داخل کرتے ہیں کسی کے خلاف دشمن کے خلاف ڈاکو ہے قاتل ہے یا کوئی پریشان کرنے والا ہے تو ہم کو کون پریشان کر رہا ہے نفس اور شیطان دو دشمن ہیں اللہ ہمارے نفس اور شیطان یہ ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتے گناہ سے بچنے نہیں دیتے اللہ نے تو اللہ آپ کے دربار میں ہم فریاد کر رہے ہیں اس کے بعد دائر کر رہے ہیں پٹیشن داخل کر رہے ہیں ان دشمنوں کے خلاف برحمتی کا استغیث اللہ اپنی رحمت کے آپ کی رحمت کے دربار میں ہم فریادی ہیں فریاد کر رہے ہیں یہ پٹیشن کیا ہے فریاد ہے کہ اللہ آپ کے دربار میں ہم فریاد کر رہے ہیں کہ آپ ہماری سنیے کھٹکھٹا رہے ہیں آپ کا دروازہ باب رحمت پر تیرے ہے شاہ جان دے رہا ہوں دستک آہو فما جانے محجوراں کو از راہ نیا محجور مانے جدا یعنی اللہ ہم گناہ کر کر کے آپ سے دور ہوئے جا رہے ہیں محجور ہو رہے ہیں آپ سے جانے محجور بنی ہوئی ہے یہ کہ گناہوں کے اندر اور غفلت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے کہیں دنیا کی محبت میں کہیں قصب معاش میں زیادہ وقت لگانے میں کہیں اور دوسری چیزوں کے اندر بدنگاہی میں بدگمانی میں غیبت ان کاموں میں اللہ ہم آپ سے دور ہوئے جا رہے ہیں جانے محجورا کو ازرا ہے نہا یعنی چپکے سے اللہ خفیہ طریقے سے جذب کر لے ہے میرے جذبات اللہ آپ ہمیں جذب کر لیجئے یعنی اپنی طرف کھینچ لیجئے کیونکہ اگر آپ اپنی طرف ہمیں کھینچ لیں تو کیونکہ ایک معمولی مقناطیس کے آگے لوہے کا کوئی ٹکڑا رکھ دو تو کس تیزی سے اس کے ساتھ چپکنا چاہتا ہے چپک جاتا ہے مضبوطی سے تو اے اللہ آپ کو خالص مقناطیس ہیں تو آپ اگر ہمیں اپنا بنا لیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آپ سے جدا نہیں کر سکتی پھر تو ہم آپ ہی کے اوپر رہیں گے تو یوں اللہ سے فریاد کریں کہ اللہ آپ کے دربار میں فریاد ہے برحمتی کا استغیث لمبا ذرا کھینچے برحمتی کا استغیث اصلح لی شانی کلہ اللہ کلہ فرما دیا کہ نہیں میرے ہر حال کی اصلاح فرما دی ہر حال کے اندر ہر حال آ گیا خود بخود چاہے بیماری ہو چاہے ڈاکہ ہو کچھ بھی ہو کوئی پریشانی ہو کوئی مصیبت ہو گئی کوئی اپنے عیوب کی اصلاح اس میں خاص طور سے یہ ہے کہ اپنے عیوب کی اصلاح کی دعا ہے اس کے اندر کہ اللہ عیوب سے چھٹکارا نہیں ہو رہا وہ کام ہم نہیں کر رہے جیسے کرنا چاہیے مشقت نہیں کر رہے ہم تو اللہ کوئی حال ہمارا ایسا نہ رہے جس کی درستگی آپ نہ پڑ رحمتی کا استغیث اصلحلی شانی کلا میرے ہر حال کی آپ اصلاح فرما دیجیے ہر حال کی تو یہ ہے ولا تکلنی الا نفسی طرف بتائیں اللہ مجھ کو میرے نفس کے حوالے ایک لمحے بھی نہ کیجیے گا اس لیے کہ جدیدر میں نفس کے حوالے ہوا اور ادھر مجھ میں گناہ کر ڈالوں گا کیونکہ اور نفس کے حوالے ہونے سے کون بچاتا ہے اللہ بچاتا ہے وما ابری نفسی ان نفس لامارتم بالسوء الا ما رحم ربی یعنی نفس کے شر سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ لہذا فرمایا کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے بھی نہ ہونے دیجیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ نفس کا اجدہا دیکھ دلا ابھی مرا نہیں خواجہ صاحب بڑے عاشقانہ والہانہ انداز محبت کا تعلق دلا دل یہ رومانٹک لفظ ہے دلا دل کو کہہ رہے دلا نفس کا اجدہا نفس کا اجدہا دیکھ دیکھ دلا ابھی مرا نہیں اے دل ایک نفس کا اجدہا مرتا نہیں ہے یہ ظالم جو ہے یہ بہت چالاک دشمن ہے نفس کا. فرمایا کہ ایک شخص تھا سپیرا, سانپ کا سپیرا ہوتا ہے نا وہ آدمی جو سانپ کو قابو میں رکھتا ہے, تماشا دکھاتا ہے. تو وہ ایک دفعہ پہاڑی پہ جا رہا تھا, سردیوں کے دن تھے, دیکھا ایک اژدہا مرا پڑا ہوا ہے. تو اس نے سوچا کہ اس کو ہم شکار کر لیتے ہیں, پکڑ کے لے جاتے ہیں نیچے گاؤں میں, بڑی تفریح رہے گی, لوگ کہیں گے واہ اتنا بڑا اژدہا شکار کر کے لایا ہے, ان کو کیا پتا کہ یہ مردہ ہے مرا ہوا ہے. تو اس کو پکڑ کے گاؤں میں لے گیا اور تماشا ڈگ ڈگی وغیرہ بجائی اپنی کہ دیکھو میں یہ شکار کر کے لایا ہوں. تو لوگ جمع ہو گئے دیکھنے لگے. اب جو تھوڑا سورج اوپر سر پہ آیا تو اس کے اندر حرارت پیدا ہوئی, کیونکہ وہ اژدہا جو ہے وہ سردی سے سکڑ گیا تھا. اژدہے میں یہ ہوتا ہے کہ سردی کے زمانے میں وہ ایسے مردہ کی طرح ہو جاتا ہے, بس پڑا رہتا ہے پڑا رہتا ہے پڑا رہتا ہے, پھر جب گرمی آتی ہے تو پھر وہ انجل کرتا ہے. تو سردی کی وجہ سے اکڑا ہوا تھا. اب جیسے ہی سر پہ دھوپ آئی تو گرمی پہنچی, حرارت پہنچی اور وہ کھلنے لگا. اب جو سب سے پہلے بھاگنے والا تھا وہی سپیرا تھا. تو فرمایا کہ دیکھو یہ نفس جو ہے نا بہت مکار ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مر چکا ہے, ہمارے اندر تو کوئی آئے بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, ہم تو بالکل نیکوکار پارسا ہو گئے, اور ادھر کوئی نام ہے رہا ادھر نظر مار کے ایک دم ایمان کو جلا کے خاک کر دیا. تو فرمایا کہ اس سے مطمئن نہ رہو کبھی بھی. فرمایا کہ نفس کا اجدہا دیکھ, دلا ابھی مرا نہیں, تو غافل ادھر ہوا نہیں, اس نے ادھر ڈسا. جیسے ہی اس سے غافل ہوا اسی وقت یہ ڈس ڈالے گا, ایک لمحے کے اندر چشم زدن میں یہ برباد کر دے گا. ایک نظر پڑ گئی خدا نخواستہ اور وہ نقش دل میں جم گیا, اب وہ دھو نکل کے ہی نہیں دے رہا. ایسا ہوا بہت سے لوگوں کے ساتھ. ہمارے یہ تربیت عاشقان خدا جو حضرت والا کے کو لکھے گئے خطوط ہیں اصلاح کے لیے, بہت واقعات ایسے لکھے ہیں کہ حضرت میں نے ایک بد نگاہی کی, مصیبت یہ ہوئی کہ وہ شکل جو ہے وہ دل میں ایسی بس گئی ہے کہ آپ وہ نکل کے نہیں دے, کیا کیا جائے. پھر حضرت اس کا علاج فرمایا, پھر جس نے علاج کیا وہ نکل گیا, جس نے نہیں کیا وہ وہیں پھنسا ہوا رہا. تو اس لیے فرمایا کہ بھائی اسے تو دعا کے اندر کمی نہ کریں, اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب الملحین بالدعاء, اللہ تعالیٰ دعا کے اندر اسرار سے مانگنے سے, ملحین یعنی اسرار, بار بار مانگنے, اللہ دے دیجیے, یا اللہ دے دیجیے نا, جیسے بچہ ٹوپی مانگتا ہے یا کوئی اپنا کھلونا مانگتا ہے کہ دکان میں بچے جاتے ہیں نا تو اب آشے کو اب یہی کھلونا چاہیے, اب اب وہ رو رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہی چاہیے, طرح طرح سے ابا کو مناتے ہیں, کبھی رو کے کبھی خوشامد کر کے, ایسے مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, ایسے مانگنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. اچھا دعا کے متعلق بات بہت سی باتیں ہیں کہ دعا کبھی یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں, کیونکہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ اول اور آخر درود شریف پڑھ لیں, اور درود شریف میں کیونکہ خاصیت اللہ نے رکھی ہے کہ درود شریف اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے کہ ان پر جو درود بھیجتا ہے اس کا درود رد نہیں فرماتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سبقے میں اس کا درود قبول ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو اول قبول کر لے آخر قبول کر لے تو وہ کیسا قریب ہوا کہ درمیان کا پھینک دے وہ بھی قبول ہو جاتا ہے. اس لیے دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھ لے, اور دعا ضرور قبول ہوتی ہے, لیکن ضرور کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, یعنی ضرور سے مطلب جو مانگا کبھی وہ ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. تو نہیں ملنے پر یہ نہ سمجھے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی, کیونکہ دعا ہر حال میں مفید ہوتی ہے. جو دعا کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی وہی چیز دے دیتے, کبھی وہ نہیں دیتے تو اس سے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتے. بلائیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, آسمان سے آتی ہیں, گناہ ہمارے بے شمار ہیں, لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ٹال دیتے. اور اگر یہ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے اس دعا کے بدلے میں بہت بڑی نعمت, اس سے زیادہ کہیں نعمت بڑی نعمت رکھ دیتے. تو دعا ہر حال میں مفید ہے, اور دعا مانگنے کے بعد امید رکھنی چاہیے, یہ بھی ایک ادب ہے دعا کا کہ امید رکھنی چاہیے کہ ضرور قبول یعنی قبول ہوگی اور ہمیں وہ چیز ملے گی, لیکن اس کا انتظار نہ کریں, کیونکہ انتظار سے تشویش پیدا ہوتی ہے, کیوں نہیں ملا, اب تک کچھ شکایت پیدا ہوتی ہے. دعا کر کے مطمئن ہو جائے کہ اب ہمارے ہم جیسے بچہ کہتا ہے ہمارے ابا کو دینا ہوگا مفید ہوگا ہمارے لیے تو دے دیں گے, ویسے ہی ہمارے ربا کے لیے ربا کے علم میں ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ہے نہیں, تو وہ دینا ہوگا تو دے دیں گے, اور نہیں دیا تو اس میں اللہ سے کوئی شکایت نہ کرے, تسلیم رکھے کہ اللہ ٹھیک ہے جس حال میں آپ نے ہمیں رکھا تو اس کو ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن بندہ جب دیکھے گا کہ اس کی دعاؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑے انعامات اس کو دے رہے ہیں تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہو، کیونکہ اس قبول یعنی ظہور نہ ہونے کی وجہ سے قبول تو ہوئی، ظہور نہیں ہوا، اس ظہور کا جو بدلہ وہاں وہ دیں گے ظہور نہ کرنے کا، وہ چیز نہ دینے کا، تو بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری ایک ہی دعا قبول، یہاں کے انعامات تو غیر پانی ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں، وہ میں کیا مانگ رہا تھا، مٹی مانگ رہا تھا، یہاں تو اللہ تعالیٰ مجھے غیر پانی چیزیں دے رہے ہیں، عیش تمام دے رہے ہیں، تو دعا بڑی مفید چیز ہے۔ تو مناجات مقبول جو ہے یہ ایسی دعائیں ہیں، اور اس کو اس کا ترجمہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اور دعا میں جس نے کمی کی وہ اس کے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں انتہائی کمزوری کی علامت، اور یہ تمام دعائیں اس کے اندر حدیث پاک کی سنت کے مطابق ہیں، ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، دنیا بھی مانگی گئی ہے اس میں اور آخرت بھی مانگی گئی ہے، اس لیے مناجات مقبول کا اہتمام بہت ضروری ہے، تلاوت کا اہتمام بہت ضروری ہے، چاہے تھوڑا تھوڑا ہو، اگر فرصت نہیں ہے تحمل نہیں ہے تھوڑا ہو، لیکن پابندی کے ساتھ ہو۔ حدیث پاک میں احق الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال وہ ہیں جو پابندی کے ساتھ ہو اور چاہے وہ تھوڑا ہو، ادومھا وان قل، پابندی سے ہو چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو پابندی سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا شروع میں جو ہے وہ تھوڑا اپنے معمول تھوڑا رکھو، ایک جوش میں ایک دم بہت زیادہ کر کے پھر کیا ہوتا ہے کہ بیزاری اور تھکن ہو جاتی ہے اور پھر وہ بالکل ہی عمل سے جاتا رہتا ہے، یہ زیادہ خطرناک چیز ہے، تو تھوڑا عمل صحیح لیکن پابندی سے ہو، اور پھر رات کو یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد دو تسبیحات، ایک استغفار کی، ایک درود شریف کی، یہ کل معمول یہ ہے، چاہے تلاوت کی کوئی ویسے ایک پارا ہے روزانہ تلاوت کا ہے، پارا نہ کر سکے آدھا کر لے، آدھا نہ کر سکے پاؤ پارا کر لے، بہت کوئی کمزوری ہے، بیماری ہے، عدم الفرصتی ہے، معاش میں مستقل لگا ہوا ہے، تھکن ہے، بھائی تم ایک رکوع کر لو لیکن تلاوت کی پابندی کر، اور دلوں کا زنگ درود ہوتا ہے تلاوت سے، اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے، ہر حرف پر دس دس نیکی ملتی ہے، اتنی عظیم شان نعمت سے محروم رہنا بڑی محرومی کی بات ہے، خزانہ خالی آخرت میں رہے کتنی محرومی کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ دعا بھی کر لو یار، کیونکہ دعا کے متعلق مضمون کیا، دعا نہ مانگے تو پھر تو بہت بری بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم، یا اللہ پاک اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو خلوص سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو، ہماری غفلتوں کو اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ آپ کو چھوڑ کر جو ہم غیروں کی طرف آگے، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، اے اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اے اللہ ہمیں جلد فرما لیجیے، اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجیے، مجھ کو، میرے گھر والوں کو، تمام دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، اے اللہ تمام مسلمانوں نے عالم کو اللہ اپنی جلد کی بھی عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اے اللہ ہم آپ کے کریم ہونے کے ناطے آپ سے بڑی چیز مانگ رہے ہیں، اپنی لائقی نہیں ہے، اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن چونکہ آپ کریم ہیں، اے اللہ اور آپ کی قدرت سے کچھ قریب نہیں، اے اللہ جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر سب سالہ وہ فخر اولیاء، اے اللہ آپ تو سو سو سال کے کافر کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما دیتے ہیں، بڑے سے بڑا ولی بنا دیتے ہیں، اے اللہ ہم تو پھر آپ کے نام لیوا ہیں، کلمہ گو ہیں، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، کلمہ عطا فرمایا، بزرگوں سے تعلق نصیب فرمایا، اپنے آخرت کی کچھ تو فکر آپ نے عطا فرمائی، دین عطا فرمایا، اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ ہمیں محروم نہ رکھی، اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے، اے اللہ سنتوں پر جان دینے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہر سانس ہم اپنی سنتوں پر فدا کریں، ہر عمل ہمارا، ہر قول ہماری، گفتار ہمارا، کردار ہماری، چال ڈھال ہماری، وضع خطا، اے اللہ ظاہری ہو باطنی ہو سب کی سب سنت کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک ہم کو عطا فرمائیے، آپ جیسے کردار ہمیں عطا فرمائیے، آپ جیسا فعل ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ آپ جیسی گفتار ہمیں عطا فرمائیے، آپ جیسی چال ڈھال عطا فرمائیے، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا غرض ہر سانس اے اللہ ہماری سنت کے مطابق بنا دیجئے. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تمام عادات و اطوار کی نقل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہم بدحالوں پر رحم فرما دیجئے. ہمارے احوال کی درستگی فرما دیجئے. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. برحمتک نستغیث. اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اے اللہ ہمیں آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا آپ کی محبت کی باتیں کرنا دین کی باتیں کرنا اے اللہ آپ کی شان کے لائق تو ہرگز بھی نہیں ہے. اے اللہ پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں کیسی خطائیں ہو جاتی ہیں. اے اللہ آپ کی شان کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ اپنے فضل سے آپ قبول فرما لیں. اے اللہ اپنے فضل سے ستاری فرما کر ہماری خطاؤں کی لیبا پوتی کر کے اس کو اچھا بنا کے آپ خود ہی قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین. دعا کی قبولیت کی یہ دعا ہے ربنا تقبل منا. یہ ضرور دعا کر لینا چاہیے کہ اللہ ہماری کوئی عبادت اس لائق نہیں, نماز ہو تلاوت ہو ذکر ہو اذکار ہو, ہر موقع پر کوشش کرے کہ دعا کر لیا کرے. مجلس کے اختتام پہ دعا کر لینا چاہیے کہ اللہ قبول فرما لیجئے. اس میں اس لائق تو نہیں ہے ہماری بات, لیکن آپ اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے مہربانی سے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد للہ ٹوٹا تو نہیں کنیکشن.